نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير
سورة مطففين چند باتیں سورت کے بارے میں سورت مطففین ترتیب کے اعتبار سے 83 یعنی 83 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام پہلی ہی آیت المطففین سے ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے ایک رکوع 36 یعنی 36 آیات ہیں اور 169 کلمات ہیں اور 730 حروف ہیں سورت کا بنیادی موضوع فاجر اور نیک لوگ اس صورت میں دو مختلف کردار دکھائے گئے اور ہم پچھلی ساری صورتوں میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے پچھلی صورت میں ان الابرار اور فجار اسی طرح یہ چیز ہم پیچھے سے دیکھتے جا رہے ہیں اس صورت میں بھی یہی انداز ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک جب مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ بات کھول کے بتانا چاہتے ہیں کہ دو قسم کے لوگوں میں سے تم ضرور کسی ایک قسم میں شامل ہو گئے کس میں ہوتے ہو اپنے آپ کو ابھی چیک رکھو یہ صورت مکی دور کے آغاز میں نازل ہوئی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور اس کی وجہ حضرت ابن عباس کے اس جملے کو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس وقت وہاں کچھ لوگ تھے جو کمی کرتے تھے کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ایک تاجر تھا اس کا نام تھا ابو جوہینا اس نے دو قسم کے باٹ رکھے ہوئے تھے ایک وہ جس سے خود خریدتا تھا اور دوسرا وہ جس سے لوگوں کو بیچتا تھا یعنی کمی بیشی کرتا تھا تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی حالانکہ یہ بات درست نہیں اس لیے کہ صورت کے اندر ایسی آیتیں آ رہی ہیں کہ جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس دور کی صورت ہے جب مسلمانوں پر اسلام کی وجہ سے آوازیں کسی جاتی تھیں ان کو ذلیل کیا جاتا تھا اور ابھی مار پیٹ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا تو باقی یہ جو بیچ میں آیات ہے چند اس میں مدینہ کے اندر اگر یہ بات دوبارہ بھی ہوئی ہوگی تو ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی آیت ان کو ایک خاص موقع کی مناسبت سے لگتی تھی تو وہ یہ کہنے کی بجائے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذکر قرآن میں ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک سورت اس پہ نازل ہوئی اس کے بارے میں تو بہرحال یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے ہمارے لیے علمی باتیں ہیں جس کا عمل سے کچھ کمی تعلق ہوتا ہے لیکن صورت اہم ہے بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں زندگی کا ایک بہت اہم موضوع چھیڑا گیا اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتا اور یہی چیز بندے اور رب کے بیچ میں بھی ہوتا ہے پوری صورت کا بنیادی مضمون جو ہے وہ آخرت ہی ہے پہلی 6 آیات پر ناپ تول میں کمی کے اوپر گرفت کی گئی جو عموماً کاروباری حضرات میں بھی ہوتی ہے اور معاملات میں یعنی ڈیلنگز کے وقت دوسروں کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں جو حق دے نہیں رہے ہوتے وہ دوسری جگہ مانگ بھی رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو علیین اور سجین کی باتیں کر کے بتا دیا کہ آج تم اگر ایک اونس میں بھی کمی بیشی کرتے ہو کسی کے حق دینے میں یا کسی کو کوئی چیز دینے لینے میں کل قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے آئے گا اور اصل بات یہ کہ اللہ کا خوف ہی وہ ترازو ہے جو بندے کو سیدھا رکھتا ہے مانگنے والی چیز ہے اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف دے اللہ انی اسألک خشیت کا ایک دعا کے الفاظ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی وہ خشیت دے ما تحول بینی و بین معصیتک کہ جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کا خوف نصیب ہے یہ بھی ایک واہبی چیز ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ انسان کسب کے ساتھ کما لیتا ہے تو مانگا کریں اگر ابھی تک دل میں وہ محبت نہیں وہ خوف نہیں تو پھر مانگنے کی ضرورت ہے بعض لوگ قرآن سنتے ہیں اور جوں رونا شروع کرتے ہیں اس طرح روتے ہیں کہ سیلاب آ جائیں گے رش کرنا چاہیے ان پہ دکھاوے کے لیے نہیں انسان کے دل پہ جس چیز کا اثر ہوتا ہے اس کا اس کی لک سے اس کے بیٹھنے سے اس کے بات کرنے سے اثر بہرحال ملتا ہے تو بہرحال 7 آیت سے آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کی کچھ چیزوں کو رکھا اور اس میں 7 سے 17 تک پھر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کیا کہ بدکار لوگوں کے نامہ اعمال پہلے ہی جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر میں موجود ہو رہے ہیں قیامت کے دن سب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے پھر آیت 18 سے 28 18 سے 28 میں نیک لوگوں کا انجام ہے کہ ان کے نامہ اعمال مرتب ہو رہے ہیں اور پھر آخر تک چند آیتوں میں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے اگر دن ہے تو رات بھی آئے گی آج خزاں ہے تو کل بہار بھی آئے گی، اور اس پوری صورت میں عقیدہ آخرت کو ناپ تول کی کمی کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا کہ جب تک بندے کے دل میں آخرت کا خوف نہیں آتا، وہ حق والے کو حق دے ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ کوئی کمپین نہیں ہے کہ یہ کمپین چلائی جائے کہ آپ ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرے، یہ کوئی نظریہ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کی شخصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی جگہ بھی کوئی حق تلفی کرتے وقت ضرور سوچتا ہے کہ کیا حقیقت میں میں اپنے لیے یہ چیز پسند کرتا ہوں جو میں دوسرے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسلام ہی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے لوگوں کی اس طرح کی تربیت کی کہ لوگ لینے والے نہیں دینے والے بن گئے۔ ان کو دین حقیقت میں ایک ایسی خوبصورت چیز لگا کہ جس کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں محسوس کرتے تھے۔ ایک بڑا پیارا جملہ کل کسی کے ساتھ شیئر ہوا تھا کہ رمضان جو ہے، اٹس ناٹ دا منتھ آف فوڈ، اٹس دا منتھ آف فیڈ۔ اردو میں اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، جو کہ عموماً ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، کچھ کھانے خاص طور پہ اسی وقت میں کھائے اور پکائے جاتے ہیں، یہ فوڈ کا مہینہ نہیں ہے، یہ فیڈ کا ہے، دوسروں کو کھلاؤ، خود کھانے کے بجائے دوسروں کی بھوک کی فکر رکھو۔ مومن کی پوری زندگی اسی اصول پہ رہتی ہے، مومن ایک سچا انسان ہوتا ہے، مستقل طور پر خود کو انڈر آبزرویشن محسوس کرتا ہے، اور اس کا یہ کام کوئی پالیسی کے تحت نہیں ہوتا بلکہ فریضہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اس سوچ کے ساتھ اس صورت کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کردار کے اوپر نظر رکھنے اور اپنے معاملات کی درستگی کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی خود تو پورا لیتے ہیں۔ اکتالو میں قیل چھپا ہوا ہے، کافیہ لام، اور یستوفون میں وفا چھپی ہوئی ہے، وفا یا، خود پورا لیتے ہیں، دوسروں کو ادا دیتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ معاملہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو نقصان دیتے ہیں۔ کیل ہوتا ہے ناپنا، جیسے گز کپڑے کے ساتھ ناپتے ہیں آپ، انچز میں ناپتے ہیں، اور وزنو ہوتا ہے تولنا، ویٹ کے معنوں میں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، جیسے لیکوڈز کے لیے لیٹرز آتے ہیں ہمارے ہاں، سالڈ چیزوں کے لیے کلوز آتے ہیں، تو عربی زبان میں بھی کیل کا لفظ ناپنے کے لیے آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اتنے مربع میٹر زمین، اتنے اسکوئر میٹر زمین، اتنا کپڑا لیا۔ کپڑا بیچتے لیتے دیتے، زمین لیتے دیتے بھی ڈنڈی نہیں مارتے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کوئی چیز وزن کرتے ہیں، مثلاً کلوز میں، تو اس کو بھی کم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ الا یظن، کیا وہ اتنا خیال بھی نہیں کرتے کہ اولئکنہم مبعوثون، کہ انہیں قبروں سے کھڑا کیا جائے گا، کب؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے۔ یعنی آج ناپ تول میں تھوڑی سی کمی کر کے تھوڑا سا فائدہ لینے والا کبھی یہ سوچتا ہے کہ کل جس دن قیامت آئے گی اور مجھے میری قبر سے کھڑا کیا جائے گا، یہ تو پہلا مرحلہ ہوگا، قبر کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ حشر کا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، جو پروردگار ہے عالموں کا۔ آج چھوٹی سی ڈنڈی مارنی ان کو اتنے بڑے رب کے سامنے شرمندہ کرے گی، کیا کبھی انہوں نے اس بات پہ غور کیا؟ یہاں تک اگر ہم رک کے پہلے لفظ متففین پہ بات کریں، جو سورت کا نام بھی ہے اور تھیم بھی ہے۔ متففین کا لفظ تطفیف سے ہے، تطفیف عربی زبان میں تفیف کہتے ہیں چھوٹی اور حقیر چیز کو۔ تطفیف کا لفظ عام طور پہ ناپ تول میں تھوڑی سی کمی بیشی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو 5 کلو کی چیز دے رہے ہیں تو 2 کلو کی 5 کی کر کے دے دیں، ایسا ممکن بھی نہیں، آنکھیں سب کے پاس ہوتی ہیں۔ متفف کون ہوتا ہے؟ جو ہاتھ کی صفائی سے ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑا لیتا ہے، اور خریدار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تاجر نے مجھ سے کیا لے لیا۔ تو تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے ماپ تول میں کمی کے بعد، لیکن اس کے بعد ہلاکت کیا ہے؟ لیوم عظیم، لرب العالمین۔ کتنی بڑی بڑی باتیں بتا دیں۔ اگر اس آیت کو ہم عام طور پہ سمجھیں تو دور جاہلیت کے ناطے سے اور آج کے دور سے خاص طور پہ صرف عقائد میں ہی بگاڑ نہیں تھا، بلکہ معاملات اور کاروبار میں بد دیانتی جو تھی وہ حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ اسلام نے نہ صرف قرآن کے ذریعے سے عقیدے کی اصلاح کی، بلکہ معاملات میں دیانتداری اور امانت کی تلقین کی۔ اہل مکہ جن کا پیشہ ہی تجارت تھا، ان کے ہاں اس قسم کی خیانتیں بہت ساری تھیں۔ ابن جوہینہ نام کا ایک شخص خاص طور پہ آتا ہے، لیکن اور بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو، ویلن، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، پیچھے بار بار بات ہوئی، جہنم کی ایسی وادی جس میں کافر کو گرایا جائے گا تو 40 سال تک گرتا ہی جائے گا، اتنی گہرائی۔ اور ویل کا معنی جو ہے وہ ویسے بھی تباہی کے لیے آتا ہے، بربادی کے لیے آتا ہے۔ جہنم میں ایک پہاڑ کے لیے بھی ویل کا لفظ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جہنم کی وادیوں میں گرائے جاؤ گے اس تھوڑی سی کمی بیشی کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جرم بہت بڑا ہے۔ کسی نے آپ پہ ٹرسٹ کیا، یہ زندگی جو ہے نا یہ ٹرسٹ پہ چلتی ہے، اعتماد پہ چلتی ہے۔ ہر وقت نہ تو لوگ وینگ مشینیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ساتھ، اور نہ انچی اسٹیپ۔ ایک تو ہے تجارت، کو ٹھیلے والا سبزی تول رہا ہے، پھل تول رہا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس میں سے کچھ بھی نہیں تولتا۔ عموماً ہم خواتین گھر کے معاملات کو دیکھتی ہیں، ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا جس میں تول تول کے لوگوں کو دیا جائے۔ اور آج جب ڈیجیٹل کمپیوٹرز آ گئے، ویئنگ مشینیں آ گئیں، اس سے اب یہ کمی کر بھی نہیں سکتے، الا یہ کہ اپنی مرضی سے ٹیکسی کے میٹر کو پیچھے کر لے، رکشے کی جو مسوئی ہے اس کو کم کر لے۔ یہ الگ بات ہے، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ مشینوں کو بھی بگاڑ لیتے ہیں۔ ہم نے جہاں کچھ کرنا ہوتا ہے، مشہور ہیں ہم لوگ کہ ہمارے کلچر کے لوگ کوئی نہ کوئی مشینوں میں خرابی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، چاہے کہیں کوئی چیز پھنسا کے اس کا میٹر روک لیں، اور یا کچھ اور، کالنگ کارڈز ہوں یا کوئی کچھ ہو۔ لیکن دیکھا جائے تو عملی زندگی میں ہم بہت جگہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ مثلا عمر کی کمی، بچے کا ٹکٹ 12 سال سے کم ہو تو نیچے ہے، اور اوپر ہوگا تو بچے کا ٹکٹ پورا ہے۔ کوئی آپ کے بچے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھتا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یہ 12 کا نہیں ہے۔ ہوتا ہے، بچہ بعض دفعہ عمر میں چھوٹا لگتا ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے کل ہی وہ 12 کا ہوا، آپ کہتے ہیں کہ صرف ٹکٹ بچانے کے لیے یہ تو بھی 12 کا ہوا نہیں۔ جہاز میں دیکھ لیجئے، بچوں کے ٹکٹ لیتے وقت لوگ عمر غلط بتا دیتے ہیں۔ ٹکٹس کہیں پبلک پلیسز پہ جائیں، بس پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، کچھ ملک تو ایسے ہیں نا کہ جو ہماری ایسی چیزیں چلنے نہیں دیتے، لیکن ہم اپنے جگہوں میں جب ہوتے ہیں تو عموماً اس قسم کی بہت ساری 400 BCs کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی تطفیف ہے؟ یہ بھی تطفیف ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا اس بنیاد پہ رکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث ہماری زندگی کا موٹو بن جائے کہ دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، بس یہ ہے سمپل سی بات۔ میں سوچتی ہوں یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ ایک پورا بگ مرر ہے، جس کے سامنے بیٹھ کے آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو ہر لمحے کسی سے کچھ کہتے ہوئے سوچتے ہیں اگر مجھے کوئی یہ کہے، کسی کو کچھ بولیں گے تو سوچیں گے اگر کوئی مجھے بولے، کسی کو تانا دیں گے تو سوچیں گے اگر مجھے کوئی دے، کوئی کمی بیشی آپ کے حق میں کرے تو آپ سوچیں گے میرے ساتھ کرے، اصلاح ہو جائے گی۔ اور اسلام نے کوئی زیادہ پولیس نہیں چھوڑی ہوتی، اسلام میں کوئی اتنے تھانے اور اتنی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج اگر اسلامی نظام آ جائے ہمارے ملک میں، اللہ کرے آ جائے، اور وہ کب آئے گا؟ جب پہلے لوگ اسلامی ہوں گے۔ میں کہہ سکتی ہوں سب سے بڑا خرچہ جو مسلمان حکومت کا بچے گا نا، وہ پولیس سے بچ جائے گا، عدالتیں تھوڑی ہو جائیں گی، پولیس کے جتنے خرچ اخراج آتے ہیں، CID سب ختم۔ کوئی ایک ایک اکا دکا ملک میں ایسا کوئی جگہ بنی ہوگی جہاں لوگ بلکہ خود ہی آ کے کہیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہمیں پکڑ لو، جیلوں کا خرچہ بچے گا۔ امت مسلمہ جب اسلام پہ عمل کرتی ہے تو اللہ کی ذات اس کو دنیا میں بھی فائدے دیتی ہے۔ جن ملکوں نے دنیا میں بہت شور بھی مچایا ہوا اس وقت اسلام کے خلاف باتیں کرنے کا، ان کے ملکوں کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا بجٹ کس چیز پہ جاتا ہے؟ کرائمس کنٹرول پہ۔ سب سے زیادہ خرچے ملکوں کے اندر جو ہوتے ہیں نا، وہ CIDs، رپورٹنگ، پولیس، گاڑیاں، ان کا نظام، اس کا نظام، کیونکہ وہاں مشینیں پکڑتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ روڈز پہ جاتے ہیں، آپ سے ٹول ٹیکس لیتے ہیں، وہ آپ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں پانی سے چلتی ہیں؟ بجلی سے چلتی ہیں، یہ مشینوں سے چلتی ہیں، وہ ایک ایک بندے کو کیمرے کی آنکھ سے ڈرا کے اس کی سپیڈ کو صحیح کرتے ہیں۔ سچا اسلام جب بھی آئے گا ہمارے اس جسم پہ آ جائے، اللہ کرے میرے جسم پہ آ جائے، میرے دل پہ آ جائے، میرے ہاتھوں، میرے چہرے، میرے اعمال میں آ جائے، مجھے اتنے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر بندہ خود اپنا چیک کرنے والا ہو جاتا ہے اپنے اعمال کو، اپنی پولیس اب خود ہیں، اور اللہ نے تو خود کہہ دیا بلی الانسان ولا نفسہ بصیرہ۔ پیچھے ہم سورہ قیامت میں پڑھ چکے، وہ نفس اللوامہ، ضمیر نام کا چوکی دار اللہ نے خود ہمارے گردنوں میں رکھ دیا، ہمیں تو اب کسی باہر کے چوکی دار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، الناس یستوفون والا معاملہ آپ کر رہے ہیں، یا اذا قالوا او وزنوہم یخسرون، دونوں میں کوئی بھی ہو، انسانوں کے ساتھ انسانوں کے معاملے بہت مشکل ہوتے ہیں چیک کرنے، وہی چیک کرے گا جو حقیقت میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ انسانوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے نا، یہ اللہ کے تعلق کی چوری کھولتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کا پول کھلتا ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلقات میں۔ اللہ کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کریں گے نا، وہ تو اوپر ہے، اس کا حق الگ ہے، اس کو بھی بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن انسانوں سے معاملہ کرتے وقت جس کو انسان کی بجائے سامنے اللہ کھڑا دکھے، وہی سمجھ لیجئے کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، وہی ایسا ہے جو گناہوں سے بچے گا۔ اس کے برعکس اب ایک دوسرا اینگل دیکھتے ہیں متففین کا۔ ابھی تک جتنی بھی چیزیں دیکھی یہ انسانوں کے ساتھ معاملات کی تھیں، ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم پیچھے بہت کر چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے خیانت سے بچاتے تھے کہ گیلا غلہ آپ نے اوپر کروا دیا، واقعات سارے یاد کیجئے۔ سورۃ مائدہ کے شروع میں ہم نے ڈیٹیل سے باتیں کی، پھر سورۃ نحل میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، اس میں بات کی تھی۔ یہاں صرف ان کو اپنے ذہن کے اندر جھلکیوں کی طرح کر لیجئے کہ گیلا غلہ تھا تو آپ نے اس کو اوپر کیا، کہا اس کو اوپر کر کے بیچو، آپ نے کسی کے ساتھ اونٹ کا سودا کر دیا، وہ لے کے چل پڑا، پھر آپ پیچھے گئے، آپ نے کہا کہ اس ایک اونٹ کی ٹانگ میں نقص تھا، میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ یہ ہے اصل میں انسانوں کے ساتھ معاملات کی بات۔ لیکن اللہ کے ساتھ بھی کیا بندہ حق تلفی کرتا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں، کرتا ہوگا؟ بالکل کرتا ہے، اور سب سے بڑی حق تلفیاں تو اللہ تعالی ہمیں ہدایتیں ہم اللہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حق تلفی اللہ کے معاملے میں کیا ہے؟ کفر، اس کو ہی نہیں مانتے، دیتے ہی نہیں اس کو حصہ، کم دینا زیادہ دینا چھوڑیے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہم خود ہی بن گئے، یہ مدر نیچر ہے، یہ دنیا خود ہی بن گئی، دہری ہے، ایتھیس قسم کے لوگ۔ دوسرا حق ہم اللہ کے معاملے میں جو کم کرتے ہیں وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، کسی کو پارٹنرز بنا دیتے ہیں، اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق میں کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کو نہیں سمجھتے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق تلفی کی ایک علامت ہے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم گناہ کریں یا نیکی کریں، اللہ نے ہمیں بس سب کو جنت ہی دینی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق تلفی کی صورت عبادات ہے۔ عبادات میں سب سے پہلی حق تلفی جو کی جاتی ہے وہ نماز میں کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، ابھی پورا جھکتا بھی نہیں کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو سجدے میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا، لقد تففتا، یہی لفظ متففین والا، تو فافاتا، کہا تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کی، تو نے اللہ کے حق میں کمی کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو نماز میں رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک تعدیل ہونی چاہیے، اس میں تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونے سے سجدے کے جانے کے بیچ میں بالکل ہر باڈی پارٹ کو سیدھا ہونا چاہیے۔ آپ کھڑے ہوئے رکوع میں جائیں، اتنا جھکیں کہ رکوع ہو جائے، ایک دفعہ ہڈیاں جھک گئیں پھر کھڑے ہوں، یہ نہیں کہ جھکے پورا بھی نہیں ہوئے تو واپس چل گئے۔ ہر ایک رکوع کے بعد قیام ہے، رکوع کے بعد قیام، پھر رکوع سے دوبارہ سجدے میں گئے، پھر سیدھی کمر کریں، پھر جھکیں، ادروائز یہ بھی تطفیف ہوگی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر تطفیف ہوتی ہے، پورا حق دینا یا کم چیز کرنا ہر چیز میں، یہاں تک کہ نماز، وضو اور طہارت میں بھی۔ وضو میں تطفیف کیا ہوگی؟ جسم کو پورا گیلا نہ کرنا، کوہنیوں کو خشک رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ویل ہے کہ جو خشک رہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو ایڑیوں کے خشک رہنے سے جہنم میں جائیں گے؟ کوہنیوں کو خوش رکھنا، سردی بہت ہے، وضو کر رہے ہیں، بس جلدی جلدی آدھا گیلا سوکھا کر لیں، یہ وضو کی تطفیف ہے۔ وضو کرتے ہوئے بھی ذہن میں کوئی دنیائی کی باتیں ہونی اور اس طرح کے معاملات رکھنا۔ پھر اسی طرح دیکھیے طہارت میں کیا تطفیف ہوگی، ناخنوں پہ پالش لگی ہوئی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے غسل کر لیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے وضو کر لیا، تو یہ وضو کی تطفیف ہوگی۔ ہر چیز کے اندر تطفیف ہمیں دکھ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نماز کے کرائیٹیرین کے بعد اگر آگے روزے کو لے لیں، روزے میں تطفیف کیا ہوگی؟ رکھا تو صحیح روزہ، پیٹ تو خالی ہے، پیٹ نے تو کھانا نہیں گیا، پیاس تو لگی ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع شرابہ وطعامہ، کہ جس نے روزہ رکھ کر نہ جھوٹ بات کہنا اور نہ اس پہ عمل کرنا چھوڑا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے یا پینا چھوڑے۔ پھر روزے کی حالت میں غیبتیں کرنا تطفیف ہے، روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا، غلط چیزوں کو دیکھتے رہنا، نمازوں میں کمی تطفیف ہے۔ اور اسی طرح آپ میرا حل ہے کہ سوچنے کا انداز آپ کو مل گیا، پوری عبادات میں دیکھ لیجئے، حج پہ جاتے ہیں تو کیا کیا تطفیف کر کے آتے ہیں، ہم تو حج کر کے آتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ایک حج کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اس حج کے گناہوں کو معاف کرائے، ہم نماز پڑھیں تو اس پہ ایک اور نماز پڑھیں جو توبہ کی نماز ہو، ہماری تو توبہ بھی ایسی ہے کہ اس پہ توبہ کی جائے، ہمارے تو گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی معافی تو چھوڑیں، ہماری نیکیاں ایسی ہیں کہ اس میں پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے حق میں کمی میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے کام کرنا اور اس کا حق نہ دینا تطفیف ہے، اللہ کو وقت دینا پورا نہ دینا تطفیف ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے تطفیف ہے، پتھر بھی نکال دو، سونا بھی نکال دو، بیچ میں تھوڑا سا رہ گیا، اب نئے سونے کا وزن، پرانے کا وزن، کتنی تطفیف کر دیتے ہم، اور یہ تو میرے اوپر نہیں، یہ تو میں نے بچی کی شادی کا لے کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی، اور یہ تو گھر میں نے رہنے کے لیے بنایا ہوا ہے اور میرے تو بس 10 گھر ہیں، میں 10 ملکوں میں جاؤں گی رہوں گی، یہ تو میرے لیے، اور میں نے فتویٰ لے لیا ہے کہ ایسی چیزوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کتنی تطفیفیں ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے میرا دل ہل رہا ہے کہ ہم تو اللہ کمیوں ہی کا شکار ہے، جہاں نیکی کرتے ہیں وہاں کمی کرتے ہیں، نیکی کرنے بھی جاتے ہیں تو رستے میں گناہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باریک بین بنا دے، وہ اللطیف ہے، وہ نقطہ نواز ہے، ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے صورتیں پڑھاتے ہوئے آج کل کہ اللہ ہماری ڈیپ کلیننگ کروانا چاہتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کتنا تزکیہ، کوئی ان صورتوں میں حلال حرام نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ، کوئی شراب اور جوا اور سود، کوئی باتیں نہیں، صرف تزکیہ ہے، تذکیر۔ غور کرو لوگو، خود کو پاک کر لو، اندر کی کلیننگ کرو۔ آپ کیوں کمپنیز کو بلا کے صفائیاں کرواتے ہیں؟ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، نہیں، آپ کہتے ہیں وہ زیادہ اچھا کر دیں گے، وہ روشن دان صاف کر دیں گے، وہ چھتے جھاڑ دیں گے، وہ شیشے صاف کر دیں گے۔ تو کیا آپ دل کے شیشے صاف ہونے کا وقت نہیں آ گیا؟ کیا ہمارا دل نہیں ایسا پاک ہونا چاہیے کہ ہمارا دل اس دنیا سے پاک ہو؟ اس دل میں آخرت سے زیادہ دنیا کی محبت رکھنا کیا تطفیف نہیں ہے؟ ہم جسم کے ایک ایک عضو کے ساتھ تطفیف کرواتے ہیں، آنکھوں کی تطفیف ہے، کہاں کہاں ہماری آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، کانوں کی، دل کی، دماغ کی، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھے انسان، اپنے رویے کو دیکھے، ایٹیچیوڈ کو دیکھے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے۔ اگر ہم اتنی اندر تک صفائی نہیں کر سکے نا اگر اپنی، تو یقین کریں کہ ہم نے تزکیہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے بولنے کا تزکیہ، ہر چیز کو انسان دیکھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگر لوگوں کے اندر دیکھا جائے، چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی ہماری رہنمائی کی، اور قرآن پاک میں موجود ہے، سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ پورا تولو اور ناپو، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، 152 آیت ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے پڑھا، جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو، سیدھی ترازو سے تولو، آیت 35 ہے۔ اور سورۃ الرحمن میں تو کہہ دیا کہ وزنو بالقسطاس المستقیم، تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو، کیونکہ ڈنڈی مار دینا جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہاتھ کی صفائی تو ہوتی ہے لیکن اللہ کو تو اس کا پتہ ہی ہے، آیت نمبر 8 اور 9 ہے سورہ رحمان کی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قوم شعیب ایک ایسی قوم ہے جس پر اس جرم کی وجہ سے عذاب آ گیا تھا، اور بھی جرم ہوتے تھے لیکن ڈومیننٹ جرم یہی تھا کہ حضرت شعیب نے اتنی نصیحتیں کیں اس کے باوجود وہ نہیں سمجھ سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خمسن بھی خمسن، یعنی 5 گناہوں کی 5 سزائیں ہیں۔ کون سے گناہ اور سزائیں؟ نوٹ کر لیجئے۔ پہلا گناہ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، وعدے نہیں پورے کرتا، کمٹمنٹس کر کے نہیں نبھاتا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے۔ ایک ایک چیز کو آج اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے ملکوں پہ بھی لے لیجئے اور انفرادی طور پہ بھی لے لیجئے۔ عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ کر کے نہ پورا کرنا عہد شکنی ہے، کمٹمنٹ کر کے نہ نبھانا عہد شکنی ہے، ذمہ داری لے کے اس کا حق ادا نہ کرنا، اپنے آپ کو کسی اللہ کے دین کے لیے آفر کرنا اور اس کا ڈیو حق نہ دینا، کیا عہد شکنی ہے۔ حالات تو بن ہی جاتے ہیں، مجبوریاں تو ہر وقت ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے کام کے رستے میں جو مجبوریاں آتی ہیں اس کو بڑا کر لیتے ہیں اور اللہ کے کام کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری چیز جو اس حدیث میں آتی ہے، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں، کرتے ہیں؟ آج تک تو مسلم لاء نہ بنا، آج تک تو برٹش لاء ہے، 60 سے اوپر سال ہو گئے ہمیں آزادی لیے ہوئے۔ سورت مائدہ میں ہم نے 3 دفعہ پڑھا، من لم یحکم بما انزل اللہ، وہ قوم جو نہیں فیصلے کرتی اس پہ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی اسلامی حدود اینڈ آرڈیننس جو ہے ان کو نافذ نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ان میں فقر اور احتیاج کو عام کر دیتے ہیں۔ وجہ سمجھ آ رہی ہے آج بھوک کی، غربت کی، قحطوں کی، سیلابوں کی، روٹی روٹی پہ لوگ ترس رہے ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کے قانون نہیں ڈالے۔ ہم سوچتے ہیں اللہ نعوذ باللہ بڑا ظالم ہے اور بڑا روڈ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بہت سافٹ اور ویری نائس اور ویری اسمائلی ہے کفار کے ساتھ۔ اگر آپ کو کفار کے ملک میں امن اور چین دکھ رہا ہے نا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو ان کا حق دیا۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے نا میں اللہ کو نہیں مانتا، پھر وہ برا کام کرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جب کوئی خود کو مسلمان کہے کہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ آپ کہیں گے لے اگر یہی باتیں ہم نے کی ہیں کہ اسلامی سزائیں یا اسلام کو نافذ نہیں کرتے تو بھوک ننگ ہوتی ہے، تو پھر بے دین ملکوں کا کیا حال ہے؟ دہریہ ملک کیوں ہے؟ کافر ملکوں میں کیوں اتنی فراغت ہے؟ تو اللہ کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ اللہ ہم تیری بات مانیں گے؟ آپ دیکھیے جن ملکوں میں ہم بیٹھے ہوئے کتنا امن چین ہے، حالانکہ یہ بے دین ملک ہیں، اللہ خدا ملک ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مانے نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے جاب کروں گا، آپ کو اسی پہ غصہ آئے گا نا، نہ آنے پہ، کام نہ کرنے پہ، جس نے شروع سے ریفیوز کیا جی میری آس پہ نہ رہنا، ختم، بات ختم۔ ان کو تو پھر ایک اور اینگل میں اللہ پکڑے گا نا۔ تو بہرحال تدریج بھی ہوتی ہے یہاں کہیں، لیکن اللہ کے قوانین کو نافذ نہ کرنے سے بھوک ہوتی ہے۔ چلے ملکوں میں تو ہم نہیں کر سکتے، نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو یہ بتائیے کہ ہم اپنے 5 فٹ کے جسم پر اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے؟ آج وجہ سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ جب ایک بندہ اللہ کے دین کو اپنی شریعہ اپنے جسم پہ نہیں نافذ کرتا تو وہاں بھی بھوک اور ننگ ہے۔ آج دیکھیے لاکھوں کمانے والا بھی بھوکا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے جو ہزاروں میں کماتے ہیں ان کے پاس بھی وہی سوال ہے کہ پیسے نہیں ہیں، پورے نہیں ہو رہی، خرچے پورے، احتیاج۔ جس کے پاس بڑا کاروبار ہے وہ بھی کہتا ہے پیسہ کوئی نہیں، جس کے پاس کئی ہزاروں کی جاب ہے وہ بھی پیسہ نہیں، جس کے پاس کام دھندا اس کے پاس بھی پیسہ نہیں، کیا یہ احتیاج اور فقر نہیں؟ اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس پھر بھی کچھ نہ کچھ مرنا جینا رکھا ہوا ہے۔ فرق کیا ہے؟ انسان کی سوچ کا، جس طرح ایک انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ تیسرا گناہ، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ تعاون اور دوسرے وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے۔ عام ہے دنیا میں آج، اور جو پیٹ کی بیماریاں اللہ کی بنا آپ کو ایسی جگہوں میں دکھیں گی، وہ گندے پانی پینے والے ملکوں میں نہیں دکھیں گی۔ خود ڈاکٹر پریشان ہیں، ان کو دکھتا نہیں ہے کہ کون سی بیماری کہاں سے پکڑے، اس کا جراثیم کدھر ہے، اس کا بیکٹیریا کدھر ہے۔ تو سوچنے کی بات کیا ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے ان چیزوں کو لیتا ہے۔ چوتھا گناہ، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ تو ہر گناہ کی سزا اسی کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں مال غنیمت میں چوری کا رواج ہو جائے اللہ ان کے دلوں میں دشمن کا روپ ڈال دیتا ہے۔ آج ڈرے ہوئے دشمنوں سے، دشمن کی ہیبت ڈالتا ہے۔ اجتماعی مال کو اپنا مال سمجھا ہوا ہے، ملکی دولت کو اپنے گھر کی دولت سمجھ کے جب ایک انسان ملکی سطح پہ چوریاں اور غبن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کا روب اتنا ڈالتا ہے کہ بندہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنا پسند کرتا ہے لیکن ان کی ایڈ کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا جس قوم میں ربا یعنی سود خوری عام ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں، اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان میں قتل اور خون عام ہو جاتا ہے، اور جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ امام مالک کی روایتیں ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پکڑتا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ضرورت کی چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن پیسہ نہیں۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ بعض جگہ روپیہ پیسہ ساری چیزیں موجود ہوں گی پھر بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو شعور کی زندگی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بڑے دن کے لیے تیار کرے جس کو یہاں لیوم عظیم کہا۔ ایک بڑا دن، کس حساب سے بڑا ہے وہ دن؟ ڈیوریشن آف ٹائم، جیسے یہاں 24 گھنٹے کے دن ہم کہتے ہیں آج کل دن بڑے، آج کل راتیں بڑی۔ عظیم کس رنگ میں؟ اس لیے کہ اس دن انسانوں اور جنوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہت بڑا دن ہوگا، پوری دنیا رینوویٹ کی جائے گی۔ جیسے کسی بڑے کے آنے کے اوپر گھر سجاتے ہیں نا، ساری سیٹنگ بھی چینج کر دیتے ہیں لوگ بعض دفعہ کہ نہیں یہ ادھر تھا، یہ ادھر ہونا چاہیے، یہ ادھر ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن تو اللہ کی ذات کے نزول کا دن ہے، اس نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو دکھانا ہے، تو سب کچھ چینج ہوگا، الٹ پلٹ کر کے چیزیں رکھی جائیں گی، اور ایک بڑی عدالت ہوگی، ثواب اور عذاب کے اہم ترین فیصلے ہوں گے اس دن۔ کفار کے دلوں میں روز قیامت کی باز پرس کا اگر کوئی خوف نہیں، اگر اس بڑے خوفناک اور ہولناک دن کی آمد پر ان کا ایمان ہوتا، جب سب اگلے پچھلے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے تو وہ بے خوف ہو کر جرم نہ کرتے۔ اس لیے فرمائے لی یوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سوچیے ذرا کھڑا ہوا انسان اپنے آپ کو محسوس کرے۔ حدیث میں آتا ہے لا تزول قدم من ابن آدم من عند ربه حتی یسأل عنہ خمسہ، قیامت کے دن ابن آدم اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اور ہم نے 30 پاروں میں کئی بار وہ حدیث نوٹ کی ہے، عمر کا حساب، جوانی کا حساب، مال کہاں سے کمایا اس کا حساب، کہاں خرچ کیا اس کا حساب، اور جو علم مل گیا اس کا عمل کتنا تھا۔ دے سکتے ہیں حساب؟ دنیا میں صرف 1 سال کے انکم ٹیکس کے ریٹرنز جاتے ہیں تو لوگوں کی راتوں کی نیند اڑی ہوتی ہے۔ حساب کتاب دینا ہوتا ہے کمپنیوں نے جب سال کے اینڈ پہ اپنے اونرز کو، تو لگ پتہ جاتا ہے کیا ہوگا جس دن اس پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ اس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر 2 گروہ، پورا 30واں پارہ آپ کو 2 گروہوں میں بانٹ رہا ہے۔